रिलीज किया जाता है हर साल का
सही।
और उसके मुताबिक एक परमिट इशू किया जाता है और उसका बड़ा कंट्रोल सा नंबर होता है
सही।
तो अब इसमें ये है कि हुबारा का जो पाकिस्तान का अब आप जो 97,000 का नंबर दे रहे हैं वो IUCN की रेड लिस्ट पे कोटेड है
सही।
लेकिन ये है कि हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त इसकी पॉपुलेशन कितनी है
ठीक है
और इस तरह का कोई पब्लिश्ड साइंटिफिक पेपर नहीं है
तो फिर गवर्नमेंट इसमें कैसे फरीक बनी या तो ये होता ना कि हुकूमत पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत फरीक बनती बाकायदा आदाद शुमार के साथ अपनी किसी असेसमेंट रिपोर्ट के साथ कि इतने हमारे पास हैं या इस रीजन के अंदर हैं और शिकार से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर गवर्नमेंट इसमें फरीक कैसे बनी।
अब फरीक वो इसलिए बनी है क्योंकि देखें वो जो जजमेंट है वो खैर पूरी डिटेल में मैंने नहीं देखी हुई लेकिन उस जजमेंट में यही है कि इसको अच्छी तरह से मैनेज किया जाए मतलब हंटिंग की इजाजत है लेकिन उसको मैनेज किया जाए
सही।
अब वो जब हम कहते हैं मैनेज वी हैव वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ मैनेज हंटिंग प्रोग्राम्स जैसे मैंने कहा माखोर का है आईबिक्स का है वो डेटा रिलीज करते हैं वो फिर ओल्डर जो मेल्स होते हैं पॉपुलेशन के बड़े सिलेक्टेड से उनको हंट करते हैं। अब ठीक है बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है उसमें यह है कि आप हर साल नहीं तो हर 3 साल के बाद हर 5 साल के बाद पूरे जो पाकिस्तान के इलाके हैं जिसमें हुबारा माइग्रेट करके आता है
सही। तो इसमें असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है मुझे आपसे ये सुन के बड़ा अच्छा भी लगा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ के इदारे हैं अगर उनके पास बाकायदा वाकता डेटा है खासतौर पे जो दो एनिमल्स का आप बता रही हैं कि वहां पे आईबेक्स से मुतालिक और साथ साथ उसके मारखोर के तो वाकता बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन है निज़ाम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर।
ये हमारी मतलब पाकिस्तान में एक्सपर्टीज है लेकिन समहाउ हुबारा का जो सर्वे हुआ है वो रिसेंट जो डेटा है वो नाग वैली का है बलूचिस्तान की वैली जहाँ पे रेजिडेंट पॉपुलेशन रेजिडेंट मतलब जो यहाँ पाकिस्तान में ही रहती है यहाँ ब्रीड भी करती है उसका डेटा है और वो मतलब खुशायन बात है कि पाकिस्तान में ब्रीड भी कर रहा है लेकिन ये कि एक होना कि हम अगर हंटिंग जो कोड ऑफ एथिक्स है उसमें ये है कि बैग लिमिट जो हुबारा की है वो 100 हुबारा पर परमिट है बल्कि अगर आप किसी को कहें जी मैं कहूँ परमिट तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मुझे करेक्ट करेगी कि ये परमिट नहीं है ये इनविटेशन है सो यू नो वो इनवाइट करते हैं कि आप आए और आपकी ये बैग लिमिट है और आप हंट करें लेकिन अब वो अब ये है कि या तो अब अगर मैं कहती हूँ कि इस प्रोग्राम को मैनेज बेहतर किया जाए तो पहला स्टेप है कि आप पॉपुलेशन डेटा इकट्ठा करें फिर आप जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी तादाद कम है वहाँ पे आप बिल्कुल हंटिंग की इजाजत ना दें और तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं क्या आप अपनी बैग लिमिट को कंट्रोल करें।
एग्जैक्टली हमारे साथ अगर आसिफ मलिक साहब होते उनकी माजरत हमें पहुंची है कि वो हमें इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे ज्वाइन नहीं कर सकेंगे वो मिनिस्टर थे और कम से कम मुल्क के सबसे बड़े सूबे की फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल करते हैं तो हम यकीनन उनसे बहुत सारे सवाल पूछते जो क्रिटिकल भी होते और हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस देने का मायार या क्राइटेरिया क्या है और उसके इवज पाकिस्तान को क्या मिलता है और थर्डली ये कि जो गैर मुल्की खासतौर पर अरब शयूख जिनकी तरफ से बताया जाता है कि बहुत ज्यादा दबाव है या होता है हुकूमत के ऊपर भी क्योंकि हुक्मरान जो पॉलिटिकल इलीट है उनके जाती ताल्लुकात भी उनके साथ रहते हैं तो क्या ये ऐसे किसी दबाव का नतीजा है तो वो तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे लेकिन आप उज़्मा खान हमें बताइएगा खासतौर पर क्या इस फैसले के पीछे मैं फैसले की बात नहीं कर रहा यानी हुकूमत के फरीक बनने के पीछे ये एलिमेंट हो सकता है पॉलिटिकल एलिमेंट हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव है खासतौर पे अरब शहजादों की तरफ से जो ज्यादातर शिकार के घर से पाकिस्तान आते हैं।
देखिए ये आई थिंक जो मैं क्योंकि साइंटिस्ट हूँ एंड आई वुड लाइक टू गिव अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन ये है कि ऑब्वियसली ट्रेडिशनली पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात तो है और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और दूसरा ये है कि जो हंटिंग पे ये इन्विटेशन के थ्रू आते हैं उसमें इन्होंने काफी हमें इक्तसादी जो आप कहें तरक्की वो भी हुई है उन इलाकों में जहाँ पे ये हंटिंग की जाती है। अब आप रहीमिया खान बहावलपुर साइड पे देखें तो काफी डेवलपमेंट हुई है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और इस टाइप की कम्युनिटी में उनकी मदद से सपोर्ट आई है। जो अगर आप मुझे मतलब अगर मैं साइंटिफिकली इसको देखूं तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो पाकिस्तान में सक्सेसफुल ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें सिर्फ ये होता है कि जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मैनेज होता है.
सही.
उसमें जो होता है कि हमें ये पता होता है कि जी एक परमिट है तो उसकी अगर जैसे अब माखोर का लास्ट ईयर जो परमिट दिया है तुशी गेम रिजर्व में, आप इमेजिन करें वो एक जानवर का 1,03,00,000 का परमिट किया.
सही. ठीक. यानी काफी एक्सपेंसिव है तो आपके ख्याल में फिर उस पैसे से डेवलपमेंट भी होती है.
वो एग्जैक्टली तो वो मैनेज प्रॉपरली होता है. और फिर इसमें अगर बारह के केस में हमें कोई मतलब अगर फंडिंग आ रही है या ऑब्वियसली तरक्की हो रही है तो वो कम्युनिटी मैनेज नहीं है और वो सिर्फ उस तरह होना है. उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और थोड़ा सा साइंटिफिकली मैनेज करने की जरूरत है. बट हंटिंग आउटराइटली के जी बैन ही हो जानी चाहिए. वो मतलब बहुत एग्जांपल्स हैं जिसमें देखा गया कि हंटिंग एक्चुअली हेल्प्स इन इंप्रूविंग पॉपुलेशन. कम्युनिटी जब बेनिफिट देखती है तो वो अपने जानवरों को प्रोटेक्ट.
एग्जैक्टली. मैं इस में एक रेफरेंस देना चाहूंगा. यहाँ पे हम जिस काउंटी में रहते हैं, हमें कुछ अर्सा पहले उस काउंटी का एक बाकायदा खत मौसूल हुआ कि अब कुछ दिनों के बाद आपको फायरिंग की आवाजें अगर अपने नेबरहुड से आए, जो जंगलात हैं, दरख्त यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, तो आप उसमें परेशान ना होइएगा. यह बड़ी कंट्रोल्ड हंटिंग हम अलाउ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हिरन है उनकी तादाद ज्यादा हो गई है और वो हादसात का सबब बन रहे हैं. तो ये बड़ी हमारे जो स्पेसिफाइड डेजिग्नेटेड हंटर्स या शूटर्स हैं वो ये किया करेंगे. तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि बाज एनिमल्स या बर्ड्स वो काउंटर प्रोडक्टिव भी होती हैं अगर उनकी तादाद जरूरत से ज्यादा हो जाए. तो इस रेफरेंस में कंट्रोल तो जरूरी है लेकिन किसी जानवर
जी तो पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल नहीं है.
एग्जैक्टली.
सो ये केस थोड़ा सा
मुख्तलिफ है. बिल्कुल.
जो कि जो कोर्ट ने अगर इस तरह का कहा है कि इट नीड्स टू बी मैनेज्ड और ठीक है बैन लिफ्ट हो गया लेकिन वो फिर अब हुकूमतें उसको मैनेज करें तो वो ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि आई थिंक जो सारी जो हंटिंग होती है और जानवरों की या लोकल हंटर्स भी जो करते हैं वो करते हैं जी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मैनेज. लेकिन इस केस में ये परमिट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स देती है और ये खास कैबिनेट डिवीजन की एक नोटिफिकेशन थी जिसके थ्रू ये एक खास प्रोविजन की गई जिसमें हुबारा के लिए ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को रोल दिया गया. तो वो भी मेरे ख्याल से जैसे बाकी जंगली हयात के साथ होता है इसी तरह हुबारा के साथ भी होना चाहिए कि वो जंगली हयात का जो इदारा है प्रोविंस का वही उसको मैनेज करे, वही उसका रिस्पॉन्सिबल हो कि उसने क्या डिस्ट्रिक्ट खोलना है क्या नहीं खोलना क्योंकि वो ही कस्टोडियन डिपार्टमेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास जो है वो कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स या इस टाइप की उनकी एक्सपर्टीज नहीं है. तो जो इदारा आपके मैंडेटेड है उसी को ये करना चाहिए.
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़्मा खान, डायरेक्टर स्पीशीज एट WWF. आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद रही, आपका बेहद शुक्रिया. सामिन चंद सेकंड की हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे अमेरिका के अंदर सख्त बर्फानी मौसम, खासतौर पर उन मशरकी रियासतों के अंदर. वाशिंगटन DC जहाँ पे इस वक्त हमारा स्टूडियो है, जहाँ पे हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका शुमार भी उन्हीं रियासतों में और उन्हीं इलाकों में है जहाँ बड़े तूफान की तवक्को है. क्या तैयारियां की जा रही हैं हुकूमती सतह पर, सरकारी इदारे किस तरह से खबरदार कर रहे हैं और शहरी अपने तौर पर कैसे तैयारियां कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं.
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
प्रोग्राम जहानिंग में आपका खैर मकदम और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे अमेरिका के अंदर सख्त बर्फानी तूफान, खासतौर पे जो ईस्ट कोस्ट है वो सख्त सर्दी की लपेट में है. और आज यानी अब से کچھ گھنٹوں کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ برف باری شروع ہو جائے گی اور جو ہوائیں ہیں ان کی رفتار بھی بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے پورا جو نظام ہے وہ ایک طرح سے درہم برہم ہوتا ہوا یا نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہونا شروع ہو چکی ہیں. 45,000 سے زیادہ فلائٹس جو ان دنوں میں اسکیجول تھیں وہ کینسل ہو چکی ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق, اور یہ تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. واشنگٹن ریگن ہو یا اور یہاں پہ آپریٹ کرنے والی امریکن ایئر لائنس, خاص طور پہ جو ریجنلی ایک بڑی ایئر لائن ہے, اس کی کل بھی رپورٹس آ رہی تھیں کہ اس کے آپریشنز جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں, اس کی فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں. بڑی جو اینٹیسپیشن ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید 12 سے 20 اور بعض اندازوں کے مطابق 36 انچ تک برف پڑ سکتی ہے, یعنی 3 فٹ تک برف پڑ سکتی ہے. اور اس کے لیے تیاریاں کیا ہو رہی ہیں, کاؤنٹیز کیسے متنوع کر رہی ہیں, کئی ایک سرکاری دفاتر, اسکولس, خاص طور پہ بہت ساری کاؤنٹیز نے اسکول سسٹم جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, اور یہ کب تک بند رہیں گے, بہت ساری یہ چیزیں ہم معلوم کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی اسفر امام ہمارے کولیگ ہیں اور رپورٹر ہیں, اور معاوض صدیقی جرنلسٹ ہیں نیو یارک بیسڈ, وہ ہمیں جوائن کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر اور جانیں گے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. اسفر بہت شکریہ. یہ بتائیے برف باری, آپ خیر نیو یارک میں بھی رہے ہیں کچھ عرصہ, کچھ برس آپ نے وہاں پہ گزارے ہیں, تو یہاں پہ یقیناً جو برف باری ہوتی ہے واشنگٹن ڈی سی میں اس کی شدت نیو یارک کی نسبت کم ہے موسموں کی. آپ کو تھوڑا خوف آتا ہے برف کا سن کے, آپ کراچی سے آئے ہیں, وہاں تو بارش بھی بڑی ریئر
نہیں. یقیناً نیو یارک میں تو برف باری یقیناً یہاں سے زیادہ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اس پہ ہمارے لیے ایک غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ایک دن پہلے جو برف باری ہوئی ہلکی سی, اور اس میں جس طرح سڑکیں بلاک ہو گئی تھیں اور گھنٹوں لوگوں کو سڑکوں پہ گزارنا پڑے, تو شاید اس وجہ سے کہ انتظامیہ اس صورتحال سے واقف نہیں تھی یا اس کا انہوں نے خبردار نہیں کیا تھا, اس وجہ سے یہ معاملات ہوئے. لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بھرپور تیاریاں ہیں دونوں سطح پہ, لوگوں میں بھی اور سرکاری سطح پہ بھی. حکومت نے بھی, میں نے دیکھے ہیں کہ جو شاپنگ سینٹرز کے جو پلازے کے اندر جو پارکنگ لاٹس ہیں وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ٹرکس کھڑے ہیں جو تیار ہیں صفائی کے لیے سڑکوں پہ برف گرنے کی صورت میں. پھر اس کے علاوہ نمک کے چھڑکاؤ کے لیے تیار ہیں. جی تقریباً کوئی 4,000 کے قریب جو ہیں وہ تقریباً 4,000 کے قریب یہ جو ٹرک جو ہیں وہ پورے اس ایریا کے اندر وہ تعینات ہیں تاکہ وہ سڑکوں کی صفائی کر سکیں. اور یہاں لوگوں کا میں بتاؤں تو لوگوں نے تو ایک دن پہلے ہی کھانے پینے کی ضروری اشیاء, پاور جنریٹ کرنے کے لیے سسٹم ہے, اس کے علاوہ برف صاف کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, نمک کی جو بوریاں ہوتی ہیں, یہ ساری خرید لی ہیں. اور کھانے پینے کی خصوصی طور پہ دودھ ہے, ڈبل روٹی, چیزیں جو خریدی گئی ہیں. میں ایک بڑی اہم چیز میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا, گزار کرنا چاہوں گا کہ جب چیزیں مارکیٹ میں کسی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بڑے تحاشا طلب ہے, لوگ جا رہے ہیں اور لیکن کسی جگہ قیمت میں اضافہ نہیں ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے جو
یہ ہمارے سامعین سے زیادہ خاص طور پہ جو ریٹیل بزنس میں ہیں یا ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے
بالکل
کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. نمک خاص طور پہ بتائیے, نمک کیوں لیتے ہیں لوگ؟
نمک دیکھیں برف کے اوپر اگر ہم نمک کے چھڑکاؤ کر دیتے ہیں تو وہ برف بہت تیزی سے پگھل جاتا ہے, وہ جمنے نہیں پاتا. اور جب اصل میں حادثات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب وہ جم جاتا ہے تو اس کے اوپر پھسلن ہو جاتی ہے کہ لوگ چلتے ہیں.
سر یہ تو خیر بہت بڑا طوفان ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن گزشتہ رات بہت معمولی سی بارش ہوئی, لیکن چونکہ درجہ حرارت ٹیمپریچر بہت گر گیا تو پہلی بار یہ بھی سنا کہ فروزن روڈز کی ٹرم تھی.
جی بالکل,
بظاہر آپ کو برف نظر نہیں آ رہی لیکن گاڑیاں پھسل رہی ہیں. صرف اس کاؤنٹی کے اندر 150 سے زیادہ ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوئے.
جی
اور میں آپ کے گھر سے اپنے گھر میں آنے میں مجھے 3 گھنٹے لگے, 3 مائل.
مجھے پتا ہے کہ آپ ہم ملے تھے اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے آپ پتا چلا کہ رات کو 1:30 بجے تک گھر پہنچ سکے ہیں.
صحیح,
تو اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو برف خالصتاً برف کی شکل میں نہیں تھی بلکہ وہ ایک دانے کی شکل میں برف کی تھی جو اس نے سڑکوں پر ایک پھسلاؤ پیدا کر رہا تھا, اور گاڑیاں جو کھڑی تھیں وہ بھی پھسل رہی تھیں سڑکوں پہ سائڈ نا. تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں, اس کے صورتحال میں تو ایکسیڈنٹس کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے تھے. اور ابھی بھی اس وقت بھی اطلاعات یہ ہیں کہ سینکڑوں گاڑیوں کو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ابھی اس وقت جن علاقوں میں. اس وقت طوفان
ٹرانسپورٹیشن ویسے جنرلی ویسے بند ہے واشنگٹن ڈی سی
سڑکوں پہ, پبلک ٹرانسپورٹ تو ہیں اس وقت, لیکن اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ 5 بجے جو بسیں ہیں بند ہو جائیں گی, 11 بجے میٹرو ٹرین ساری بند ہو جائیں گی,
اور آفیسز بھی
اس وقت اس میں میٹرو ایریا یعنی واشنگٹن، اس کے علاوہ میری لینڈ اور ورجینیا، ان تینوں جگہوں پہ ایمرجنسی نافذ ہے. اس وقت صبح 9:30 کے بعد ایمرجنسی نافذ ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے. ابھی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے میئر نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ 1 سے 3 کے درمیان یہاں پہ برف باری بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی.
اسی لیے
ہماری اطلاعات یہ ہے.
معاوض ہمارے ساتھ ہیں، ذرا نیو یارک سے بھی اپڈیٹ لیتے ہیں. معاوض بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نیو یارک میں کیا صورتحال ہے، کیا تیاریاں ہیں، کتنی توقعات ہیں کہ بارش برف باری کتنا حجم ہو سکتا ہے، کتنے والیوم میں پڑ سکتی ہے؟ سنو
جو بار بار اطلاعات آ رہی ہیں 6 سے 12 انچ تک کی اطلاعات ہیں، اور اس کی تیاریاں جو یہاں کے عوامی میئر ہیں انہوں نے فوراً اسٹیپ لیا ہے. اس حوالے سے اناؤنسمنٹ ہیں، ای میلز گئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف سینیٹیشن ہے، ایمرجنسی مینجمنٹ ہے، یہ سارے ڈی او ٹی ہے، یہ سارے ڈپارٹمنٹ ریڈی ہیں. اور ان کے مطابق جو ہے یہ آج رات سے شروع ہوگی. اس وقت تو بالکل موسم نسبتاً ٹھنڈا لیکن اچھا موسم ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن شام تک یہ معاملات چینج ہو جائیں گے. کمشنر پولیس ان کے مطابق، نیو یارک سٹی کے مطابق، انہوں نے اس وقت آج شام تک 579 جو شریٹر ٹرک ہوتے ہیں نمک پھینکنے کے لیے وہ استعمال ہوں گے. اس کے بعد اگر 2 انچ مزید پڑی تو 1650 ریڈی ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2400 ان کے جو کارکنان ہیں وہ 12 گھنٹے کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو 24/7 اویلیبل ہوں گے.
اس میں والنٹیئرز بھی شامل ہیں، یہ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ ہے کہ لوگ والنٹیئر بھی.
والنٹیئرز اس میں والنٹیئرز کے علاوہ ہیں، کیونکہ 1400 آرگنائزیشن ہیں جن سے نیو یارک کا کانٹیکٹ ہے، مسلم آرگنائزیشن سمیت، اکنا ریلیف سمیت، 1400 ایسی آرگنائزیشن ہیں جس سے ان کا رابطہ ہے اور ای میل جائیں گی. انہوں نے شیلٹر ہوم جو ہے 3 طریقے کے شیلٹر ہوم کھولے ہوئے ہیں اس وقت. ایک وہ جس میں آپ خود پہنچ سکیں گے اگر آپ کو ضرورت ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی ہوملیس کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، ڈراپ آف لوکیشنز کہلاتی ہیں وہ، اور تیسرا جو یہ خود سٹی میں نکلیں گے اور کوئی اگر کریٹیکل سچویشن ہوگی تو اس کو یہ اپنے شیلٹرز میں لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ریزرو میں جو نمک ہے وہ تقریباً 300,000 ٹن نمک ہے، اور اس مرتبہ کا بجٹ ابھی جو رکھا ہے انہوں نے وہ $77.5 million کا ونٹر کا بجٹ ہے. تو اس حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں، اور مطلب انڈیویجول سے لے کے
یہ بھی ایسا دیکھنا ہوگا. بڑا دلچسپ پہلو اسفر اور معاوض، دونوں آپ اس کو ریسپونڈ کیجیے گا کہ ہر کاؤنٹی کی اور ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی پھر کیپیسٹی بھی ہوتی ہے اس طرح کے طوفانوں سے نمٹنے میں. مجھے ایک تھوڑا سا لائٹر اینگل میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے لسنرز کے ساتھ بھی. پریزیڈنٹ باراک اوباما شکاگو بیس تھے، ان کے بچے بھی، اور 2010 میں جب یہاں پہ جب وہ 2008 میں آئے تو ایک سنو ہوئی اور اس کے بعد کاؤنٹیز بند کر دیں گی، جبکہ ان کے بچے اسکول جانے کے لیے تیار تھے. واقعہ یہ رپورٹ ہوا میڈیا پہ، تو پریزیڈنٹ خود بھی حیران تھے اور ان کے بچے بھی کہ اتنی برف میں بھی کیا چھٹی ہو جاتی ہے، اسکول بند ہو سکتے ہیں، کیونکہ شکاگو میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے. تو ان کے خیال میں وہ تو بڑی معمول کی بات تھی، لیکن اگین یہ واشنگٹن ڈی سی یہ اتنا فیملیئر بھی نہیں ہے برف باری سے، تو اس لیے ان کی کاؤنٹیز کو اور ان کے مینیجر میئرز کو چیلنج ضرور ہوتا ہے.
جی ہاں بالکل، اصل دیکھیں صدر اوباما کا جو تعلق ہے شکاگو سے ہے، اور وہاں جو برفباری کی صورتحال ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، اور ظاہر ہے جب برفباری ریگولر اگر ہو رہی ہوتی ہے تو انتظامیہ اسی طرح کے انتظامات بھی کرتی ہیں، لوگ بھی اسی طرح سے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ معاملات ایسے نہیں ہیں تو ظاہر اس طرح کی تیاری نہیں ہوتی. اور یہی نہیں بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں چند انچ اگر برفباری ہو تو وہاں تمام تعلیمی ادارے وغیرہ بند ہو جاتے ہیں.
نیو یارک میں بھی زیادہ برف باری، ہمارے یہاں یہی بحث چلتی ہے. جیسے اسفر صاحب نے بتایا، ہم لوگ ہنستے ہیں ہیوسٹن اور ڈیلس میں، کبھی وہ ہم ایک شعر ہے نا، اتنی تو میں میخانے میں جتنی خرجے کرتے تھے پیمانے میں، تو وہاں پیمانے جتنی بھی اگر برف پڑتی ہے تو ہیوسٹن ٹیکساس میں ہم لوگ ہنستے تھے، اپنے دوستوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ نے اسکول بند کر دیا. ہمارے یہاں بہت شدید ونٹر کے بعد، کیونکہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نیو یارک جیسے شہروں میں سنگل مدر اور سنگل فادر معاملات بہت ہوتے ہیں، تو انہوں نے کوئی ایسا پریپریشن نہیں کی ہوئی ہوتی اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے وہ جاب پہ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہاں چھٹی کرنا اتنا آسان
ہے. لیکن اچھا یہ ہے معاوض، ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ چلو یہ بہت بڑا اگرچہ اسٹرام ہے، اس میں بہت سارے خطرے کے بھی پہلو ہیں، لیکن اس کے باوجود کافی حد تک لوگوں کے لیے ایک فن بھی ہوتا ہے. لیکن خطرات کیا ہیں آپ مجھے بتائیں، ڈینجرز کیا ہیں جو ہائی لائٹ جن کو بتایا جا رہا ہے؟
مطلب تو جیسے ابھی اسفر صاحب نے بتایا، یہ ایکسیڈنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ. اس کے بعد جو بیچارے لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ ہمیں اعلان یہی کیا گیا ہے کہ کم سے کم نکلیں، لیکن روزگار کے لیے، مجھے پچھلی برف باری اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں ایک کوریج کے لیے باہر نکلا और मैं और मेरा कैमरा एक तरफ पड़ा था और मैं सड़क पे अकेला पड़ा हुआ था, कोई उठाने वाला दूधक नहीं था। तो अल्लाह मियां ने मुझे सलामत रखा, वरना अक्सर जो है वो हड्डियां टूटने का मामला होता है। हमारे एक न्यूयॉर्क के एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट थे, उनकी लाश अगले दिन मिली, वो सड़क पे गिर गए भट्टी साहब, उनकी तकरीबन ये दो साल हो गए इस वाकये को। तो इस किस्म के जो वाकयात होते हैं वो जरा खतरनाक होते हैं, एक्सीडेंट बड़े, इसलिए कहा यही जा रहा है कि रोड पे कम से कम गाड़ी निकले। मैं खुद दो मरतबा इस किस्म के एक्सीडेंट पर्सनली तौर पे भुगत चुका हूँ कि ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो जाता है, जितनी भी एहतियात करें। तो हमारी सुनने वालों को भी ये एडवाइस है जो न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में सुन रहे हैं, तो कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें, इंतहाई जरूरी हो। इस हवाले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट न्यूयॉर्क में एटलीस्ट काम कर रही है, तो एडवाइस यही किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो सबसे ज्यादा जो खतरा होता है इस सूरत में एक्सीडेंट, और जो इंडिविजुअल जो पैदल निकलते हैं वो कहते हैं फन अपनी जगह, ऐसे महफूज जगहों पे जाके फन करें जहां ज्यादा बर्फ हो, जहां पेरेंट्स के साथ बच्चे हों।
लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा बर्फ में जरा फिसलाव नहीं होता, लेकिन अगर बर्फ कम है और टेम्परेचर गिर गया, इसमें तवक्को ये की जा रही है इस पर कि टेम्परेचर जो है स्नो के बाद कोई फ्रीजिंग रेंज में नहीं होगा, तो इसलिए जल्दी मेल्ट हो जाएगी और शायद स्लिप होने के इम्कान जो है वो कम है।
जी हाँ, कल इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो रही है, फोर्टीज में जाएगी, तो तवक्को यही है कि ये बर्फ जो है ना तेजी से पिघल जाएगा और रास्ते साफ हो जाएंगे इस बात के। तो लेकिन जहाँ कहीं अगर ये होता है कि टेम्परेचर जब गिर जाता है तो ये बर्फ जम जाते हैं, और उसके बाद इंतहाई खतरनाक हो जाता है कि लोग जब उसके ऊपर कदम रखते हैं और एकदम से कदम स्लिप हो जाता है और लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल इस वक्त तवक्को यही है, अभी तक के इतलात ये हैं कि एक एक्सीडेंट हुए हैं और एक्सीडेंट में दो जो पुलिस एहलकार हैं वो हलाक हुए हैं, और लेकिन ये कि इतने बड़े पैमाने के जो मामलात हैं तो इससे निपटने के लिए तैयारी है, तो इससे तवक्को यही है कि इम्कान यही है कि नुकसान कम से कम होंगे।
मुआविज़ ये बताइए कि न्यूयॉर्क में भी सरकारी सतह पर सरकारी इदारों में और इवन प्राइवेट इदारों में बाकायदा गजटेड हॉलीडे डिक्लेयर की गई है, हॉलीडे डिक्लेयर की गई है?
नहीं, अभी तक तो नहीं है आप इम्कान, क्योंकि सैटरडे संडे का मामला है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इमरजेंसी जो स्कूल्स का भी अभी ऐलान नहीं किया है, वो मंडे तक सूरत हाल देखेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा था कि इंडिविजुअल लोगों ने जो है वो अपनी जो तकरीबात है वो कैंसिल किए, जैसे हमारे पास एक यहाँ एक पॉलिटिकल इवेंट था जिसमें सिटी के ऑफिशियल्स आ रहे थे, वो उसकी कैंसिलेशन की इत्तला है। एक हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में एक दावत वलीमा था, आज उनकी भी कॉल आई है कि जी वो कैंसिल कर रहे हैं, इस तरह प्राइवेट इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं।
ये कोई आइडिया नहीं होगा इसकी इकोनॉमिक जो कास्ट है यकीन है वो भी बहुत ज्यादा होगी, सिर्फ 4500 फ्लाइट जो है अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो बहुत बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है या बाकी बिजनेसेस हैं तो उनके लिए एक लॉस का पहलू भी है उसके अंदर,
लॉस का तो बहुत। इसमें देखिए ये तो सबसे ज्यादा बाद में जब आते हैं, आप सोचेंगे 77 मिलियन जो इन्होंने रखे हुए ये भी एक लॉस बनी है अगर विंटर में ये ना हो, लेकिन ये बहरहाल एक एहतियाती तदाबीर के तौर पर रखे जाते हैं। अलबत्त ये मैं जरूर जानता हूँ कि जो ग्रॉसरी स्टोर हैं जो उनकी जरा चांदनी हो जाती है, अभी मैं ये देख रहा था कि सारी मार्केट जो सामान 6-6 महीने से नहीं निकला था वो अभी निकल रहा है, तो थोड़ा सा ये फायदा फाइनेंशियली जो है ग्रॉसरी स्टोर्स के मालकान को या जो बड़े स्टोर्स हैं उनको तो हो जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे जो शहर की मईशत है उस पे जरूर इफेक्ट होता है।
एक पहलू मैं और बताना चाहूंगा कि ये इस सारी सूरत हाल में एक अहम पहलू ये भी है कि यहाँ पे हमने देखा है कि लोग रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश करते हैं और उसका एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यहाँ पे सिटी के अंदर अपने लोग अपने नाम रजिस्टर्ड कराते हैं और वो रजाकार जहाँ किसी ऐसे लोग हैं जिन जो अपनी मदद आप नहीं कर पा रहे तो उनकी मदद को पहुँचते हैं, तो एक एक फोर्स रजाकार फोर्स तैयार होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs है जो हमारी इत्तलात ये है कि उन्होंने भी तैयारी की है कि इमरजेंसी की सूरत हाल में वो लोगों की मदद के लिए पहुँचेंगी, तो ये एक अहम पहलू है। साथ ही कुछ सरकारी सतह पर भी कुछ शेल्टर होम कायम किए गए हैं और कुछ प्राइवेट NGOs ने भी शेल्टर होम कायम किए गए हैं कि अगर किसी इलाके में लाइट चली जाती है घरों में तो एक सर्दी के माहौल में वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, तो शेल्टर होम में लोग मुंतकिल हो सकते हैं।
एक चूंकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ी एजुकेशन भी और हमारी ऑडियंस की खास तौर पे, पिछले साल का एक वाकया याद आ रहा है कि स्नो, लोगों को ये बताना होगा कि जो मेन रोड्स हैं वहाँ तो काउंटी या गवर्नमेंट का हटाना फर्ज है, वो हटाती हैं, लेकिन आपको अपने घरों से आगे खुद बर्फ हटाना पड़ती है, यानी आपके घर के आगे से जो राहदारी है फुटपाथ है अगर वहाँ पे कोई स्लिप हो जाए तो उसकी कास्ट आपको पड़ सकती है, आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। तो पिछले साल ये बता दें कि जॉन कैरी को फाइन किया काउंटी ने, गालबन $50 थे और उन्होंने फाइन पे भी किया और उन्होंने रीजन भी दी कि चूंकि मैं मुल्क से बाहर था, टूर्स पे था, इसलिए मैं अपने घर की बर्फ नहीं हटा सका हूँ। तो आप लोग भी तैयार हैं अपने घर के सामने?
रवायत यही है कि लोगों को इस बात का इल्म है और जिनको नहीं मालूम उनको मालूम होना चाहिए कि कानून यही है कि आपको अपने सामने के जो पेडेस्ट्रियन जो जगह होती है उन्होंने साफ करना होता है ताकि कोई हादसा ना हो सके। और मेरा ख्याल है कि एक माशरती जिम्मेदारी भी है कि अगर आप अपने सारे इंतजाम करते हैं तो मिनिमाइज किया जा सकते हैं हादसा को।
बहुत जी, 15 सेकंड में जी।
होम ओनर्स खासतौर पे जो फ्लैट है उनकी इंतजामिया करती है, लेकिन होम ओनर्स पे सोचना चाहिए। और दूसरी खासतौर पे मैं अगर हमारे लिसनर्स में जो इस्लामिक सेंटर वाले भी शामिल है तो वो जरूर सुन लें कि बाद अवकात ये होता है कि वो नहीं करते साफ, लोग मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं। और ऐसे ही एक वाकया हुआ है एक इस्लामिक सेंटर पे जिनपे
अदा करना। बहुत शुक्रिया मोहब्बत सिद्दीकी, आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ थे, असफर इमाम आप वाशिंगटन स्टूडियो में हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। चंद सेकंड की सामने हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा, उसमें डॉक्टर फारूक असनात हमारे साथ होंगे और संगीन शाह साहब चंद सेकंड के ब्रेक के बाद।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस।
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजू से इस चीज का ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
प्रोग्राम जहरंग में आपका खैर मकदम, ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका से देख रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे टॉप स्टोरीज आज की, खासतौर पे उसमें हम जायजा लेंगे अमेरिका की एक कांग्रेशनल रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए उसके खासतौर पर इम्पैक्ट हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ ये बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा वहाँ पर जिन लोगों ने हमला किया वो लोग दोबारा ये खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दीगर जो तालीमी इदारे हैं उनको भी वो हदफ बनाएंगे। और उन्होंने जो एक बयानिया रखा है वो बहुत खतरनाक है, उनका ये कहना है कि ये मदारस ये इंस्टीट्यूशंस उनके बकौल खुदा के खिलाफ काम करने वाली नर्सरीज हैं और इनको हम हदफ बनाएंगे, इनको टारगेट करेंगे। और साथ साथ एक खबर ये है कि अमरीका ने अपने ट्रुप्स को अपनी फौजों को ये हुक्म दिया है कि वो अफगानिस्तान एरिया के अंदर बॉर्डर्स के अंदर जो दाइश या इस्लामिक स्टेट है उसके ठिकाने उनको वो स्ट्राइक करना शुरू कर दें। ये हम एनालिसिस लेंगे, हमारे साथ हैं इस पे बात करने के लिए डॉक्टर फारूक असनात साहब, मुमताज स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है संगीन शाह साहब ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज लंदन के साथ वाबस्ता हैं, वजीरिस्तान से बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ हैं, वजीरिस्तान में से वो रिसर्च कर रहे हैं अपने अपने टॉपिक से मुतालिक। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। डॉक्टर फारूक असनात साहब, आपसे शुरू करते हैं पहले कांग्रेशनल रिपोर्ट पर, चूंकि टॉपिक्स इतने और वक्त की बायस जरा हम क्विकली इसको रैप अप करते चलेंगे। कांग्रेस की ये रिपोर्ट है, आपको पता है कि पहले भी अमेरिका पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सनल हैं उनकी तादाद उनके वॉल्यूम उसके रेफरेंस में बड़ी खबरें आई। अभी ये कहा गया है कि भारत के 130 के मुकाबले में पाकिस्तान के पास 110 हैं और पाकिस्तान के अपने तहफ़ात हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, महफूज करना चाहता है भारत के खिलाफ उसके किसी भी मुमकिन एग्रेशन के खिलाफ। इसलिए तो ये एक रेस का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन साथ साथ ये कि जो अदम इस्तेकाम अगर होगा तो इससे जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है पूरी दुनिया की रीजन की खासतौर पर उस पर असर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट पे आप अपना एनालिसिस अपना तजिया दीजिएगा।
ये काफी देर से अमेरिकन खासतौर पे इस चीज से दिखे के पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी होती है यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका असर बढ़ता है تو یہ اہم ممکن ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہاں تک بھی اس کی پہنچ ہو اور وہاں بھی وہ اس کو دے سکیں. لیکن حالات نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم فوڈ پروف ہے اور وہ بہت ہی مضبوط ہے, اور اس میں ناممکن ہے کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو بام کو جو نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں وہاں تک پہنچ سکے. اس سے بات یہ ہے کہ نیوکلیئر بام کو ایک جگہ نہیں پڑا ہوا کہ اس کو اٹھا لیا جائے اور وہاں سے چلا دیا جائے. یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ سائنسی آلہ ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے کیس میں یہ اوپن سیکرٹ بھی ہے کہ پاکستان میں کافی پھیلاؤ کیا ہوا ہے جوڑنا پڑتا ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا جو وہ دوسری طرف کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ریاستی اداروں پہ وہ قابض ہو جاتے ہیں یا کنٹرول ان کے آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ لوگ بھی ان کے کنٹرول میں ہیں جو اس کو اسمبل کر سکتے ہیں, جو اس کو جوڑ سکتے ہیں یا اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ خطرات تو یہ ہیں. سنگین شاہ صاحب آپ ذرا بتائیے گا, یہ بھی ڈاکٹر صاحب اس ریفرنس میں درست کہہ رہے ہیں کہ بڑی کنٹراڈکٹنگ رپورٹس آتی ہیں. ایک دن ہمیں امریکہ کے یا مغرب کے بہت سارے ادارے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی جو جوہری پروگرام ہے وہ بہت سیکیور ہے, اور اگلے دن ہمیں کوئی اور رپورٹ آتی ہے وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے یا زیادہ وہ خطرناک ہو سکتی ہے. آپ نے اس کا انالیسز یا اس کا تجزیہ کیسے کیا ہے؟
آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال میں ہی پنہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایک رپورٹ آتی ہے تو کبھی دوسری رپورٹ آتی ہے, دونوں کی آرا مختلف ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ مختلف قسم کی لابیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, مختلف قسم کی لابیز کی اپنے الگ آبجیکٹیوز ہیں, اور جب ایک لابی کی ذرا سی لابینگ تیز ہو جاتی ہے تو وہ اپنے جو اس کے ساتھ منسلک سینیٹرز ہوتے ہیں اور کانگریس مین ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کوئی آپ ایسی کوئی بات اٹھائیں کہ اس وقت کوئی ایسی کوئی آرمز ڈیل ہونے والی ہے یا کوئی اور ایسا کام ہونے والا ہے جو کہ شاید انڈیا کے حق میں نہیں جا رہا ہوتا, تو اپنی لابیز کو متحرک کر دیتے ہیں اور ان سے وہ ذریعے کوئی ایک ایسی رپورٹ شائع کر دیتے ہیں کہ اس آرم ڈیلز کے اوپر نگیٹو اثر پڑے. تو اس وقت اگر آپ کی معلومات میں ہوں کہ پاکستان جو ہے امریکہ سے دوبارہ F-16 طیارے خریدنے کی بات چیت میں مصروف ہیں, اور اسی وقت آپ نے ایک اور رپورٹ بھی پڑھی ہوگی ڈان میں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی لابیز اور پاکستان کا ایکس امبیسیڈر جو ہیں حقانی صاحب
جی,
جو کہ پتہ نہیں کہاں کا نمک کھا کے وہ پیدا ہوا ہے کہ جو پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈر ہے اور وہ پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, اور وہ لگا ہوا ہے پاکستان کا ایکس امبیسیڈر لگا ہوا ہے پاکستان کی خلاف لابنگ کر رہا ہے کہ پاکستان کو یہ F-16 طیارے نہ ملیں. خیر اس کی ذات اور اس کی خون کے اوپر میں بات نہیں کروں گا, مگر بات ایسی ہے,
ایک تو خیر یہ آپ درست کہہ رہے ہیں لابیز گروپ ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ تو کانگریس کی رپورٹ ہے خاص طور پہ جس کا میں نے تذکرہ کیا اپنے انٹرو میں.
جی کانگریس, جہاں تک کانگریس کی رپورٹ کا تعلق ہے, کانگریس کی رپورٹ کی پینیٹریشن یا ان کی انفارمیشن گیدرنگ کی پینیٹریشن کہاں تک ہو سکتی ہے, اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پینیٹریشن جو ہے پاکستان کی جو انتہائی حساس ترین جو میٹیریل ہے اس کے اندر تک ہو سکتی ہے تو غلط ہوگا. یہ جو رپورٹس شائع ہوتی ہیں یہ ایک بہت دور سے دیکھ کر ایک حالات کو وہ دیکھتے ہوئے شائع کرتے ہیں, اور اتنی دور سے اگر آپ کسی حالات کو دیکھیں تو آپ کا جو دل چاہے آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ گلاس کو آدھا خالی بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان رپورٹوں کو پڑھنے کا اور اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنے پہ بہت سارا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ کن آبجیکٹیوز کے تحت یہ رپورٹ آپ شائع کر رہے ہیں. تو جس اگر میں کہوں کہ ہاں آپ کا اس حد تک رسائی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ گن سکتے ہیں کہ 110 ہیں یا 130 ہیں, میں آپ کو ذرا یہ بتاؤں کہ یہ فگرز آتے کہاں سے ہیں. یہ اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ ریئیکٹر اتنا بڑا ہے, اس ریئیکٹر کی اتنی کیپیسٹی ہے, اور اس کیپیسٹی کے مطابق یہ اتنا پلوٹونیم بنا سکتا ہے اور اتنی یورینیم کی انریچمنٹ کر سکتا ہے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی چھٹیاں کتنی ہوتی ہیں, اس کے سائنٹسٹ کتنی دیر چھٹی کریں گے, کتنی دیر یہ کام پہ آئیں گے, ان کی شفٹیں کیا ہیں, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, اس سے جناب ملا جلا کے
یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. مجھے باقی ذرا ڈیولپمنٹس کی طرف بھی آنا ہے. ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب, آج کی ایک اور جو خبر ہے باچا خان یونیورسٹی چار سدا, وہاں پہ انتہائی اندوناک واقعہ, دہشت گردوں کا حملہ. طالبان کے جس گروپ نے یہ حملہ کیا اسی کا جو رہنما ہے وہ اپنے ایک ویڈیو میسج میں یہ بتا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ہم باقی اسکولوں کو بھی پاکستان بھر میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں کوئی اس میں استثناء نہیں ہے, ہم سب کو ہدف بنائیں گے. یہ ہیں عمر منصور جس کا یہ ویڈیو میسج ہے, اس گروپ کا طالبان کا ایک گروپ ہے جس نے چار سدہ پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی, اور انہوں نے جو اپنا ایک بیانیہ دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مدار یہ جو اسکول ہیں ان کے بقول یہ خدا کے نظام کے خلاف کام کرنے والی نرسریز ہیں, اور اس میں جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, لہذا ہم ان کو ہدف بنائیں گے. کتنا خطرناک ان کا یہ بیانیہ ہے, اس کو کاؤنٹر بیانیے کی سطح پہ کیسے کرنا ہے اور اس گروپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے.
جی میں پاکستان میں خاص طور پہ اس قسم کا یہ اس کے بہت سے چہرے ہیں, اس کے بہت سے ہاتھ ہیں, اس کے بہت سے منہ ہیں, اور ہر ایک کو ایٹ اے ٹائم ٹیکل کرنا ہے. طالبان کے اندر ایک گروپ نہیں ہے, بہت سے گروپس ہیں, سٹوڈنٹ گروپس بھی ہیں, اور سب ٹارگیٹس کو انہوں نے چننا شروع کیا ہوا ہے. یہاں تک مذہب کی بات ہے کہ یہ تو اب کافی دیر ہو گئی ہے, یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, اب تو یہ بالکل ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ یہ کوئی مذہبی جبرجہد نہیں ہے, نہ ہی یہ انسرجنسی ہے, یہ سیدھی سیدھی جو ہے وہ انارکی ہے, یہ انارکسٹ ہے, اور انارکسٹ ہیں جو ان کو سافٹ ٹارگیٹ ملتا ہے, جو کو بے گناہ ملتا ہے اس کو مار رہے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو افغانستان بھی اس میں جڑا ہوا ہے, افغانستان سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی بھی اشارے ہوئے ہیں, پاکستان کے آفیشل نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ افغانستان سے جو سنگز ہیں فون کی وہاں پہ ان کو ڈائریکشن مل رہی تھی, تو اس لیے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ افغانستان کے ساتھ بھی جڑا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے جلد سے ہی اس چیز کو ختم کرنا ہوگا, یعنی کہ جو اوریجنیٹرز ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کو بیک کرنا ہوگا, ان کو وہاں پہ ختم کرنا ہوگا, فیسیلیٹیٹرز ان کے جو ہیں جو فائنینشیل ٹریل ہے اس کو سارا دیکھنا ہوگا, اس لیے کہ وہ ایک آدمی یا چار آدمی صرف چاہیے, اور وہ بھی ان جیسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ لوگ عام لوگ ہیں, ان میں گھل مل جاتے ہیں, ایسے وہ بھی کاروائی کر دیتے ہیں. ہر بلڈنگ کی ہر اسکول کی حفاظت نہیں ہو سکتی, لیکن حفاظت وہ ہو سکتی ہے کہ انٹیلیجنس بہت اچھی ہو, افغانستان کی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو, کہ یہ پوری کوشش ہو رہی ہے اور وہ کسی حد تک کامیابی بھی اس میں ہو رہی ہے, اور پھر ان کے اڈوں پہ جا کے ان کے جو ریجن ان کے جو لیڈرز ہیں ان پہ اٹیک کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ وہ بات چیت سے نہیں مانیں گے, بات چیت کا معاملہ تو اب ختم ہو چکا ہے ان لوگوں سے,
خاص طور پہ جو انہوں نے تصور دیا ہے وہ یقیناً اس کے بعد تو بات چیت کا کوئی امکان رہتا بھی نہیں, گنجائش بھی نہیں رہتی ہے. سنگین شاہ صاحب, آپ کا انالیسس کیا لگتا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکاری اداروں کو خاص طور پہ وہ سافٹ ٹارگیٹ سمجھتے ہوئے ہدف بنائیں گے, یا ان کے خیال میں اس کی بھی کوئی تخصیص ہے کہ سرکاری ادارے یا سرکاری اسکول اس طرح سے کام کریں, یا خاص طور پہ جیسے باچا خان یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا تو باچا خان ان کی ایک اپنی اپروچ ایک اپنی فلاسفی بھی ہے, کیا یہ محض کسی نظریات پہ اسکولوں کے اسکول سسٹم کے نظریات کی میں بات کر رہا ہوں اس کو وہ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کے خیال میں کوئی بھی اس میں تخصیص نہیں ہے, اس میں اے لیول او لیول پڑھانے والے پرائیویٹ ہائی پروفائل اسکول بھی ہو سکتے ہیں؟
آپ میرے اس سوال کے جواب دینے کو ٹائم کتنا دیں گے؟
میں چونکہ اور بھی دوسرا بھی اس میں سیگمنٹ ہے تو آپ جتنا اس کو کوئکلی سم اپ کر سکیں.
مجھے آپ ٹائم دے دیں, میں اس کے مطابق سم اپ کر دوں گا. ٹائم بتا دیں کتنا ٹائم دیں
آپ اس کو؟ ڈیڑھ سے دو منٹ میں سم اپ کر سکتے ہیں.
دو منٹ میں؟ اچھا جناب, جہاں تک بات ہے اٹیک کی, تو ان کا مقصد اسکول پہ اٹیک, جو اٹیک بھی کر رہے ہیں اس کا ایک کامن ڈینومینیٹر ہوتا ہے, اور وہ کامن ڈینومینیٹر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خبروں میں, اخباروں میں, شہ سرخیوں میں زندہ رکھنا. جب کسی کی تنظیم شہ سرخیوں میں اور اخباروں میں اور اس کی کارروائی جو کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کا چرچا ہونا بند ہو جائے تو وہ تنظیم مردہ تصور کر دی جاتی ہے, چاہے اس کے کتنے ہی پیروکار موجود ہوں.
صحیح ہے.
اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں جیت سکتی تو چاہے اس کی جتنی بھی بڑی کیپیسٹی موجود ہو, پولیٹیکلی وہ پارٹی ڈیڈ ہے. صحیح ہے. اسی طرح ایک ٹیررسٹ کا جب تک وہ ٹیررزم نہ کر سکے اور اس کی خبروں میں نہ آ سکی کارروائیاں, اس کے جتنے بھی پیروکار موجود ہوں, جتنے بھی اس کے ٹریننگ سینٹر ہوں, وہ سارے کے سارے ٹریننگ اس ٹیررزم گروپ کو آپ ایک طرح سے ختم سمجھیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسکول باچا خان اسکول کے اوپر اٹیک کیوں کیا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خبروں میں ظاہر کرنا چاہتے تھے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب آئی ایس نے اٹیک کیا فرانس پہ, اس کے ساتھ القاعدہ نے اٹیک کیا ایک افریقہ میں, کیونکہ باقاعدہ کوئی اندازہ ہو گیا تھا کہ آئی ایس خبروں ساری سرخیاں آئی ایس لے جائے گی اور اس کے لیے کچھ بچے گا نہیں. پہلا کامن ڈینومینیٹر یہ ہے کہ وہ اٹیک بغیر کسی صرف اپنے آپ کو خبروں میں زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات آئیڈیالوجی کی جو آپ نے بات کی, بالکل آپ کی بات درست ہے. وہ جب یہ سلیکشن کرتے ہیں ٹارگیٹ سلیکشن, تو اس ٹارگیٹ سلیکشن کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لیجیٹیمیسی, کوئی نہ کوئی جواز وہ لازمن ڈھونڈیں گے. صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم نے شہ سرخی چلانی تھی تو اس لیے ہم نے کوئی بندہ مار دیا. وہ کوئی نہ کوئی لیجیٹیمیسی کا ہمارے یہاں پشتو میں اس کو کہتے ہیں شلوار پہنانا, اس کو کوئی نہ کوئی شلوار وہ پہنا دیتے ہیں. تو ایک جو شلوار انہوں نے پہنائی ہے وہ یہی تھی کہ باچا خان یونیورسٹی تھی, باچا خان کی جو آئیڈیالوجی ہے کمیونسٹ سوشلسٹ آئیڈیالوجی جو تھی اس کے خلاف وہ کام کریں, وہ بھی ہیں. اب پہلا جو کیا آرمی پبلک اسکول میں جو تھا وہ آرمی کے خلاف ان کا جو نیریٹو تھا اس کے نتیجے میں ہوئی, یہ جو ہے ایک سوچ اور نظریے کے خلاف ایک نیریٹو میں بات ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات اس سے یہ ہے کہ آیا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسکول اور یہ جو ہے یہ اسلام کی دشمن ہے, اگر ان کی بات 90% غلط ہے تو کم از کم 10% درست بھی ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایسے اسکول ہیں کہ جہاں سے کوئی ایسی ویڈیوز نکل آتی ہیں جہاں پہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, وہ نکل آتی ہیں. تو آپ یہ ان کی سوچ کو اگر آپ اپنی نظر میں رکھیں کہ جو مدرسے کے طلباء ہیں اور جو باقی دیگر ایسے لوگ ہیں ان کو وہ کیسے دکھائی دیتا ہے ان کی نظر سے اور ان کی سوچ کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ہاں بالکل یہ ہے کہ
دونوں طرف سے. Exactly. اب مجھے اگلے اس کی طرف جانا ہے وقت کی کمی کے سبب. ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب یہ بتائیے گا, امریکہ آرڈر کر رہا ہے اپنی خاص طور پہ بارڈر فورسز کو کہ افغانستان ریجن کے اندر اس بیلٹ میں جو اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس کے جو ٹھکانے ہیں ان کو بھی وہ اسٹرائک کرے, تو اب کیا یہ اسٹیبلش سمجھا جائے کہ داعش یا اسلامک اسٹیٹ وہ اس خطے کے اندر باقاعدہ موجود ہے, ایسا تک موجود ہے کہ امریکہ جیسی فورس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن یا کاروائی کرنا ہوگی؟
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو زمینی فوجیں ہیں یا وہ ممالک کے زیادہ ایکشن دے رہے ہیں ان کو مدد کی ضرورت ہے اور سزائی مدد کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر وہ اتنے مضبوط ہوتے تو پھر سزائی مدد کی ضرورت نہ ہوتی یا پھر فوج ایک ملک کی فوج لیتی ہے اور وہ سب سے مضبوط ادارہ ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ اس میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ وہ جب تک ان کو بیرونی مدد نہیں ملے گی اس سے برابر نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہی ہے کہ جتنا علاقہ ان سے چھڑایا جائے اتنا ہی وہ کمزور ہوتے جائیں گے اور وہ کونے میں لگنا شروع ہو جائیں گے, اور صرف آئیڈیالوجی کے بیسس سے تو بات نہیں بنتی. اصل بات تو یہ رہا کہ انہوں نے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو وسعت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ بڑھاتے ہیں. تو میرا اسٹریٹجی یہی ہے کہ گراؤنڈ فورسز جو ہیں گراؤنڈ فورسز امریکنز سے کسی صورت میں تیار نہیں ہیں کہ وہ اپنی ٹرپس کو وہاں پہ بھیجیں گے یا اپنی چیز بھیجیں گے, ٹرپس تو لوکلی ہوں گے اور ان کے ساتھ کمبینیشن کر کے ایئر اسٹرائک کی جائیں گی, تب یہ دونوں کمبینیشن مل کر آئی ایس کو یہی دیکھا گیا کہ جب یہ کمبینیشن ملتی ہے اس میں کامیابی ہوئی. اس میں رمادی میں ہم نے دیکھا, ہم نے علاقوں میں بھی دیکھا عراق کے حصے میں بھی, وہاں پہ ان دو کمبینیشن میں ہی کام کیا اور یہی اسٹریٹجی آگے بھی چل کے استعمال ہوا.
جی سنگین شاہ صاحب, آپ کا انالیسس, ایسے کون سے عوامل ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشن کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے امریکہ کو؟ جی سنگین شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی بالکل, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آپ کی آواز پہنچ رہی ہے.
اچھا دو منٹ دیں گے آپ کتنے؟
جی بالکل دو منٹ میں اس کو سم اپ کیجیے گا.
اچھا جی, دو باتیں ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ امریکہ طالبان کے خلاف دوبارہ کیوں نہیں متحرک ہو رہا, صرف آئی ایس کے خلاف کیوں متحرک ہو رہا ہے دوبارہ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر افغان فورسز کی کیپیسٹی کی بات کریں تو افغان فورسز تو طالبان کے ساتھ زیادہ لڑ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آئی ایس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, امریکہ صرف آئی ایس کے خلاف کیوں متحرک ہو رہا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک, یہ جو امریکہ جو ابھی جو جنگ کے لیے دوبارہ متحرک ہوا ہے وہ کسی فوجی لحاظ سے دوبارہ متحرک نہیں ہوا بلکہ آئیڈیالوجیکلی دوبارہ متحرک ہوا ہے. اب وہ اس آئیڈیالوجی کے خلاف لڑ رہے بجائے اس کے کہ طالبان کے خلاف, کیونکہ طالبان کو آپ جب جہاں تک بھی دیکھیں وہ ایک بہت ریزنیبل گروپ ہے, اس کی اپنی ایک وجوہات کی تحت اس نے بندوق اٹھائی ہے. پہلے اس نے جو بندوق اٹھائی, ملا محمد عمر مجاہد اللہ ان کو جنت رسیب کرے, غلط کام بھی ان سے ہوئے تھے اچھے بھی ان سے ہوئے تھے, انہوں نے جو پہلی دفعہ بندوق اٹھائی تھی وہ انہوں نے افغانستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اٹھائی تھی. دوسری دفعہ جب طالبان کی اگر ہم دیکھیں بندوق اٹھانے کو تو وہ افغانستان میں کہہ رہے ہیں ان کے خیال کے مطابق افغانستان کو آزاد کرنے کرنے کے لیے, جو کہ ان سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے قاعدہ القاعدہ جیسے گروپ کو اپنے یہاں پنپنے دیا تھا. اب اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ یہ سوچتا ہے کہ طالبان کی ریجنل اسٹریٹجی ہے, وہ افغانستان تک محدود ہیں اور وہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ریزنیبلی بات ہو سکتی ہے. آئی ایس کے خلاف کے مطابق ان کی سوچ مختلف ہے, اس لیے وہ آئی ایس کی آئیڈیالوجی کے خلاف متحرک ہوئے ہیں. مگر اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کے خلاف تو متحرک ہوئے ہیں مگر آئیڈیالوجی کو وہ بندوق اور گولی کے ذریعے نہیں ختم کر سکتے. امریکہ کے پاس کوئی کمپریہنسو پروگرام نہیں ہے کہ وہ آئی ایس کی آئیڈیالوجی کو ختم کرے, اور آئی ایس کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کے لیے کمپریہنسو پروگرام میں مسلمانوں کو شامل ہونا ہوگا.
بالکل, وہاں سے مسلمانوں کی طرف سے انیشیٹو اور نریٹو آنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا سنگین شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سمن چار صدا بادشاہ خان یونیورسٹی پہ حملہ, اس ریفرنس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے اور قابل ستائش بھی ہے, کے پی کے کی حکومت نے خاص طور پہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, گورنر صاحب اور باقی صوبائی انتظامیہ, ان کا جو اجلاس تھا فوجی قیادت کے ساتھ ایپیکس کمیٹی کا, اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یا باقی سرکاری ادارے جو اپنی سیکیورٹی کا خود خیال نہیں رکھ پا رہے, سیکیورٹی مناسب نہیں, ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں. اور اس ریفرنس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق, ایک بار پھر میڈیا رپورٹس کے مطابق 70 سے زیادہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ رجسٹر کی گئی ہیں. اسکولوں کو, خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنائیں. ظاہر ہے کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں, پیسہ بنتا ہے تو پھر وہاں پہ جو کموڈیٹیز ہیں ان کی حفاظت بھی ان کی بھی ذمہ داریوں کا حصہ ہے, صرف حکومت کا نہیں ہے. آپ کو ایک گفتگو ہم سنواتے ہیں, انٹرویو سنواتے ہیں چار صدا یونیورسٹی پہ حملے میں مارے جانے والے پروفیسر, سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت بڑا نام سامنے آ رہا ہے, پروفیسر حامد حسین صاحب, ایک متوسط گھرانے سے تعلق, اعلیٰ تعلیم باہر سے حاصل کی اور اب وہاں پہ ایجوکیٹ کر رہے تھے اور اس حملے میں وہ مارے گئے ہیں. ان کے بھائی سید سجاد حسین شاہ سے بات کی ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے, آئیے ان کی تھوڑی کہانی جانتے ہیں, کس طریقے سے کن حالات میں وہ پڑھے اور کن حالات میں وہ اپنی جان سے گزر گئے.
اسی کا بیٹا تھا, اس نے مجھے فون کیا کہ چار سات یونیورسٹی میں دہشت گرد آئے ہوئے ہیں, تو میں نے ٹی وی کھولا, میری ماں بیمار ہے, اس کو میں نے کچھ نہیں کہا, بس میں نے ٹی وی تو کھولا اور والیوم بالکل سلو کیا, اسکرین پر آیا کہ کیمسٹری کا پروفیسر حامد جو میرا بھائی تھا وہ شہید ہو چکا ہے. پہلا اس کا نام آیا تو میں رو پڑا اور اپنی ماں کو کچھ نہیں کہا, اور کہہ رہا کیوں رو رہے ہو, میں نے کہا کہ بس سرپد یونیورسٹی میں دہشت گرد آئے لیکن خیر خیریت ہے, اس کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا, بہت پیار رکھنے والے اور بہادر بھائی جی بھی. اس نے تعلیم یہاں اپنے گاؤں میں سرکاری اسکول سے حاصل کی, سوات لوارا کالج جہانگیر کالج سے ایم ایس سی اے کی, پھر اس کے بعد اسکالرشپ پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. آخری 10-11 مہینوں کے لیے حکومت نے اسے انگلینڈ بھجوایا, جبائے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. وہ باہر ملک میں بھی جاب کر سکتے تھے, آفر آئی اس کو, لیکن وہ بولے کہ میں نے تعلیم یہاں پاکستان میں حاصل کی ہے اور کبھی ٹیوشن بھی نہیں کی, اپنی تجربیت سے پی ایچ ڈی کی اور سرکاری اسکول سے کی. وہ کہتے تھے کہ میں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی ہے اور میرے جی کی ڈگری میں اس پاکستان کے بچوں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے, میں اپنے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, اپنے قوم ملک کا خدمت کروں گا. وہ بہت بہادر بھائی تھا میرا. جب پشاور اسکول کا دھماکے ہوئے تو اس کے بعد وہ ملی کرانے, قومی کرانے وغیرہ بہت سنتے تھے اور اس کے دل میں بس بلوچنی تھی, اس بہت اچھے انسان تھے.
ان کے کس جو آخری لمحات تھے ان کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہوگا, کیا گزری وہاں پر ان کے اوپر؟
جب ہم چارسدہ گئے تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ باہر آ گیا, اس نے کہا کہ ہم ایک سر بہت بہادر تھے, ہمارے بھائی کے ساتھ ایک اور پروفیسر بھی تھا, اس نے کہا کہ حامد باہر آؤ فائرنگ ہو رہی ہے, لیکن حامد شہید نے یہ کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, تم جاؤ. کہ ہم دوسرے کمرے میں تھے تو حامد صاحب نے کہا کہ میں سب اسٹوڈنٹوں کے پاس جاؤں گا اس اور کمرے میں, وہ سب اسٹوڈنٹوں کے ساتھ گیا اس کمرے میں, وہ اسٹوڈنٹ چھپے ہوئے تھے, فائرنگ کی آوازیں سنتے تھے تو فرج کے پیچھے اور واشنگ مشین کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. میرا بھائی دروازے میں بیٹھ گیا اور اپنا پستول نکالا اور دہشت گردوں کا خوب مقابلہ کیا. ہمارا بھائی بہت بہادر تھا, ہم اس پر بہت فخر کرتے ہیں, دہشت گردوں کا راستہ روک دیا, لیکن آخرکار میرا بھائی کے سینے پر اور سر پر آنکھوں پر گولی لگی اور وہ شہید ہو گیا. یہ کیسے مسلمان ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کیسے مسلمان ہے، کیسے طالب ہے، پتا نہیں کس طرح کے لوگ ہیں. یہ بہت پیارا بھائی تھا میرا، بہت خوبصورت تھا، بہت پیارا بھائی تھا، ہم سب بہت پیار کرتے تھے وہ اس سے، وہ بہت قابل تھا.
یہ گفتگو آپ سن رہے تھے سید سجاد حسین شاہ کی، یہ پروفیسر حامد حسین شاہ کے بھائی ہیں جو چارسدہ یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے اور دہشت گردوں کے خلاف ان کے حملے میں لڑتے ہوئے وہ اپنی جان سے گزر گئے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سپورٹس پہ بات کریں گے.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ہم سپورٹس پہ. ایک کرکٹ پہ، ٹی ٹوینٹی سیریز پاکستان ورسز نیوزی لینڈ، اور پاکستان کو بڑے مارجن سے یہ سیریز ہارنا پڑی اور آخری دو میچز بھی بڑے مارجن سے پاکستان کی ٹیم ہاری ہے. تیسرا ٹی ٹوینٹی 95 رن سے پاکستان کو شکست ہوئی. نہ صرف بالنگ کو بری طرح ایکسپوز کیا نیوزی لینڈرز نے، کیویز نے پاکستان کے بالنگ ٹریک کو، بلکہ پوری بیٹنگ لائن جو ہے وہ بھی ایک بار پھر فلاپ ہو گئی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ المیہ کرکٹ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے. جو بیٹس مین آج سینچری کرتا ہے وہ اگلے کئی میچز میں فلاپ رہتا ہے، فلاپ جاتا ہے. یہ معاملہ حفیظ کے ساتھ ہے، یہ معاملہ شاہد آفریدی کے ساتھ ہے، اور ان تمام پلیئرز نے شاید پاکستان کی اس وقت موجودہ ٹیم میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہیں، لیکن ان کی اپنی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری صاحب، یو ایس بیسڈ کرکٹ انالسٹ ہیں، بذات خود ایک اسپورٹس کا پروگرام بھی ماڈریٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کاشف. ٹی ٹوینٹی بہت بڑی سیریز تھی، ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا تھا، ریٹنگ بھی بہتر کر سکتا تھا، لیکن بہت مایوس کن نتائج آئے پاکستان کے شائقین کرکٹ کے لیے. کیا وجہ آپ کے خیال میں آتی ہے؟ کیا پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بری ہوگی یا باقی ٹیموں کی کارکردگی اور کھیلنے کا انداز بہت بہتر اور تبدیل ہو گیا ہے؟
جی السلام علیکم. اچھا آپ نے یہ دونوں بات درست کہی ہیں کہ پاکستان کی کارکردگی جو خراب ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، لیکن دوسری ٹیموں کے کھیلنے کا انداز بھی بہت بہتر ہوتا چلا گیا ہے. پاکستان ٹیم میں کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے اور لڑکوں کی فٹنس، سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے وہ فٹنس کا مسئلہ ہے اور ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر پاکستان ٹیم اس مسئلے سے کب جان چھڑائے گی. یہ کوچ کافی عرصے سے کوچ ہیں، ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کافی عرصے سے کنسسٹنٹ وہی انتظامیہ ہے، اس کے باوجود لڑکوں کے اندر یہ تمام چیزیں کیوں نہیں آتی؟
صحیح. اچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب فٹنس کی بات کی، آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو میں یہ سوال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. میرا ایک ذاتی ایک سوچ ہے، اپروچ ہے کہ یہ جو فٹنس کے جو پیرامیٹرز نیوزی لینڈرز، کیویز، برٹن، ان پلیئرز کے لیے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے لیے، شاید وہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کرنے چاہیے. ان کی بلٹ اور خاص طور پہ ان کی گرومنگ، گروتھ بچپن سے جس انداز میں ہوئی ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ ایکسرسائزز سے اگر گزریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ فٹ نہیں رہ سکیں گے. تو آپ کو ان کی فزیکل اورینٹیشن کے مطابق ان کو ٹرین کرنا ہوگا، حد سے زیادہ ایکسرسائزز بھی ان کی کارکردگی پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. یہ خیال ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں.
نہیں، یہ بالکل صحیح خیال ہے، کیونکہ جسم کی جو 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 نشو نما ہوتی ہے اور جو جینیٹک میک اپ ہے اس کے بہت بہت عمل دخل ہے اس کا، اور اسی کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لڑکوں کے اندر وہ بات، وہ ایتھلیٹزم، وہ ان کے اندر گراؤنڈ میں چستی اور پھرتی نہیں آتی کہ جو ہم یو کے کی ٹیم یا
بچپن سے جس طرح کی فوڈ مل رہی ہوتی ہے، جس طرح کی کیلوریز مل رہی ہوتی ہے،
پریکٹس کا بھی نقصان ہے.
صحیح، بالکل. یعنی ایک تو گین وہی کہ دیکھنا پڑے گا کہ ان بچوں نے، یعنی یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں آسٹریلیا، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے لیے، ان کی بچپن میں فوڈ کیا تھا اور پاکستان کے انٹرنیشنل ٹیم میں آنے والے نے بچپن کے حالات میں گزارا ہے، تو بہت فرق ہے. دوسرا آپ یہ بتائیے گا کنسسٹنسی، شاہد افریدی اب تو سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی آنے لگا ہے کہ اب کیا کیا جائے، سب سے زیادہ میچز کھیلے ہوئے ہیں لیکن
نہیں اسد, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکوں کی گرومنگ جب سے وہ آتے ہیں ایک عجیب سے ماحول میں, ہمارے کوچز کے سامنے جو مینول رکھا ہوا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں وہ ایک عجیب سا ہے. ڈریسنگ روم کا ماحول جو ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے. آئے دن ہم کو کانڈکٹ کے حساب سے لوگوں کے مسئلے مسائل سننے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ لڑکے اپنے آپ کو خود بہت ہی بڑا تورم خان سمجھتے ہیں, نہ وہ کوچنگ اسٹاف کی نہ وہ ٹریننگ اسٹاف کی باتیں اس طرح سنتے ہیں, اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال ہے اٹس اے کمبینیشن,
اچھا ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیں, بالنگ پہ بہت زیادہ انحصار تھا کہ بیٹنگ تو کلک نہیں کرتی, بشمول عامر کے جس کی واپسی ہوئی بڑی زبردست دھماکے دار واپسی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلنے کے بعد, کوئی زیادہ کامیاب نہیں رہے, بڑے ٹھیک ٹھاک دھنائی ہوئی ان کی بھی, تو بالنگ تو خاصی اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب یاسر شاہ بھی نہیں ہے اس میں.
بھائی بالنگ تو پچھلے دو تین سال چار
سال کری بالکل
سفر کر رہی ہے. سعید اجمل کے آخری چھ مہینے جو تھے کرکٹ کے اس کو بھی گن لیجیے, اس کے بعد سے ہماری بالنگ اٹیک دنیا کا کمزور ترین بالنگ اٹیک بنتا چلا.
اب مختصر اس بالنگ اٹیک اور اس بیٹنگ لائن کے ساتھ, انکنسسٹنٹ بیٹنگ لائن کے ساتھ ورلڈ کپ کی کے ساتھ کتنی توقعات رکھی جائیں, 30 سیکنڈ میں بتائیے گا.
پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے لاسٹ فور کوارٹر فائنل سے آٹھ ٹیمیں تو کوارٹر فائنل تک تو آ جائیں گے, سیمی فائنل میں آنا مجھے نظر نہیں آتا اگر اسی طرح کی پرفارمنس رہی تو.
بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اپنا انالیسز آپ نے دیا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, پوری ہماری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.